جمعہ 14 جولائی کے سائرین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ جنوبی پنجاب کے ضلع احمدپور شرقیہ میں آئل ٹینکر کی آگ سے جھلسنے والوں کے لواحقین کی اب شکایتیں آ رہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے امداد کے چیک پر رقم نہیں مل رہی۔
جو 1 ملین ہو نا جن کے پاس 10 لاکھ کا، وہ ابھی تک کسی کا کوئی زخمی جو تھے نا، کسی کا کوئی چیک کیش نہیں ہوا ابھی تک۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں ثانیہ احمد پور شرقیہ میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لواحقین تاحال حکومتی معاوضے کے منتظر ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کے محمد ارشد نے بتایا کہ ان کی چچا زاد بہن کے زخمی ہونے پر انہیں 10 لاکھ کا چیک دیا گیا تھا، پھر واپس لیا گیا، اب نئے سرے سے دیا جا رہا ہے۔
نہیں لگے پیسے، نہیں لگے۔ پٹواڑیا میں گردا والا میں بھائی آج نہیں تھی لاتے، پہلے چیک دیتے نے وہ بول واپس کتنے سر، واپس کرتے بولا منہ کے بعد یہ دیتے نے بھائی تو کو آج چیک چیک گیدی میں ایسا پروف کرتے تو کو جی میں اکاؤنٹ پیسے آسی اکاؤنٹ کھلواؤ فلانے کو کھلواؤ فلانی بینک کے کھلواؤ پٹواڑی۔
ارشد کہہ رہے ہیں کہ ان کو بینکوں میں مختلف اکاؤنٹس کھلوانے کو کہا گیا اور انہیں دھکے کھانے پڑے۔ اس پر تفصیلی رپورٹ ہمارے ریڈیو پروگرام سیربین میں کچھ دیر میں سن سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جائیداد کی کرکی کے لیے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ۔
ضابطے کی کارروائی کا آغاز سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور سن 2014 میں دھرنے کے دوران اسلام آباد پولیس کے ایس ایس پی کو تشدد کا نشانہ بنانے کے مقدمات میں کیا گیا ہے۔ عدالت نے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور اسلام آباد کی مقامی انتظامیہ سے ان دونوں ملزموں کی پاکستان میں موجودہ جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت ان مقدمات میں پیش نہ ہونے پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہوں کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پاک افغان سرحد کے قریب شدت پسندوں کے حملے میں 2 خودکش حملہ آور ہلاک اور 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری کل عدم تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے عزیز اللہ۔
یہ حملہ آج صبح سویرے افغانستان کی جانب سے آئے شدت پسندوں نے کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 2 خودکش حملہوروں نے بازار زخاخیل کے علاقے جڑوبی سے 2 کلومیٹر دور فوج کی مشتہرہ چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے ناکام کر دیا گیا ہے۔ چوکی میں تعینات اہلکاروں نے ایک خودکش حملہور کو نشاندہی ہونے پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ دوسرے حملہور نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں دوسرا حملہور بھی ہلاک ہوا ہے۔ اس جھڑپ میں 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جنہیں سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا ہے۔
امریکی ریاست ہوائی کے ایک جج نے کہا ہے کہ امریکہ میں مقیم افراد کے دادا دادی، نانا نانی اور دیگر عزیز و اقارب کو صدر ٹرمپ کی سفری پابندیوں کے تحت ملک میں داخلے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تفصیلات جانیے شمائلہ جعفری سے۔
تقریباً 3 ہفتے قبل امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 6 مسلمان ملکوں اور پناہ گزینوں پر سفری پابندیوں کے قانون کو جزوی طور پر بحال کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ امریکہ میں مقیم ان ملکوں کے شہریوں کے فقط انتہائی قریبی رشتہ دار ہی امریکہ آ سکیں گے۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان میں وہاں کے رہائشیوں کے دادا دادی یا نانا نانی، پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں، بھائیوں یا بہنوں کی اولاد، شوہر اور بیوی کے بہن بھائی یا کزن وغیرہ شامل نہیں۔ کل امریکی ریاست ہوائی کے ایک جج ڈیرک واٹسن نے فیصلے میں کہا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ قریبی خاندان کے افراد میں دادا اور دادی بھی شامل ہیں۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی کو شمال مشرقی ریاست منی پور میں 62 لوگوں کی مبینہ فرضی تصادم میں ہونے والی ہلاکتوں کی تفتیش کا حکم دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عبید ملک۔
انڈیا میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 1979 سے 2012 کے درمیان منی پور میں بہت سے لوگوں کو فرضی مقابلوں میں مارا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایکسٹرا جوڈیشل وکٹم فیملی ایسوسی ایشن نے 1000 سے زائد ایسے کیسز درج کیے جن میں انڈین فوج اور ریاستی پولیس کی جانب سے فرضی تصادم میں لوگوں کو ہلاک کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ انہی تنظیموں کی درخواست پر سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے ان میں سے 62 معاملات کی سی بی آئی سے تحقیق کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے سی بی آئی سے کہا ہے کہ 1979 سے لے کر 2012 کے درمیان ہلاک کیے جانے والے واقعات کی تفتیش مکمل کر کے اپنی رپورٹ آئندہ سال 28 جنوری تک پیش کرے۔
سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ انڈین فوج کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، جس کا موقف یہ رہا ہے کہ اس معاملے میں مزید تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ 62 میں سے 30 معاملات کی خود ہی تفتیش کروا چکی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے سندھ سے لاپتہ سیاسی کارکنوں کی بازیابی کے لیے حیدرآباد سے لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا ہے، جو اتوار کے روز کراچی پریس کلب پہنچے گا، جہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں ان کا استقبال کریں گی۔ اس پر ایک رپورٹ آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ میں گزشتہ ماہ ہونے والے آئل ٹینکر کے حادثے میں جھلس جانے والوں کی لواحقین تاحال حکومتی معاوضے کے رقوم ملنے کے منتظر ہیں۔ متاثرہ افراد کے لواحقین کو ضلعی حکومت کی جانب سے معاوضے کی رقوم کے چیک واقعے کے کچھ ہی روز بعد دیے گئے، لیکن پھر واپس لے لیے گئے اور اب ایک بار پھر دوبارہ دیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
سانحہ احمد پور شرقیہ کو تقریباً 3 ہفتے کا عرصہ گزر چکا ہے، تاہم اس سانحہ کے متاثرین اور اس میں مرنے والوں کے لواحقین تاحال حکومت کی جانب سے اعلان کی گئی معاوضے کی رقوم ملنے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی طرف سے جائے وقوع کے دورہ کے موقع پر مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ جبکہ زخمی افراد کے لیے 10 لاکھ کے معاوضے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے 2 روز بعد ہی شناخت ہو جانے والے متاثرین کے لواحقین کو معاوضے کے چیک تقسیم کیے گئے، تاہم ان چیکس پر انہیں معاوضے کی رقم نہیں مل سکی۔ آصف اسلم بھی ان میں سے ایک ہیں، ان کے والد اور بھائی اس سانحہ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے آصف اسلم نے بتایا کہ بینک کی جانب سے انہیں بتایا گیا تھا کہ پہلے والے چیک پر اب پیسے نہیں مل سکتے۔ احمد پور شرقیہ میں ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرین کو دیے جانے والے پہلے چیک گزشتہ مالی سال ختم ہونے سے پہلے تک قابل استعمال تھے، جو اس ماہ کے آغاز میں ختم ہو گیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے احمد پور شرقیہ کے اسسٹنٹ کمشنر مہر عبد الرؤف نے بتایا کہ جن افراد کو چیک دیے گئے وہ اس ماہ کے آغاز کے چند دنوں میں انہیں بینک میں جمع نہیں کروا سکے، جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر متاثرین کو معاوضے کے نئے چیک جمعہ کے روز دے دیے گئے تھے۔ 125 مرنے والے ایسے تھے جن کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ہونی تھی۔ جمعہ کے روز 30 سے زائد افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج آ چکے تھے۔ مہر عبد الرؤف کے مطابق ان افراد کے لواحقین کو بھی معاوضے کے چیک دینے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے متاثرین کے لواحقین میں سے محمد صفدر نامی ایک شخص نے اس بات کی تصدیق کی کہ ضلعی انتظامیہ اور بینک کی ٹیمیں جمعہ کے روز سے جائے وقوع پر موجود تھیں، جہاں لوگوں کو نئے چیک دیے گئے۔ اب انہیں بتایا گیا ہے کہ سوموار کے روز تک رقوم ان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائیں گی۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھی عمر دراز نے احمد پور شرقیہ میں ایک ایسے شخص سے بات کی جنہیں کچھ ہی دیر پہلے پتہ چلا کہ ان کے رشتہ دار کی بچی جو اس حادثے میں زخمی ہوئی تھی انتقال کر گئی ہے۔
یہ محمد حیا جو احمد پور شرقیہ کے رہائشی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے رشتے داروں کی بیٹی علیشبا، جس کا نام تھا، وہ ہسپتال میں جھلسنے کے بعد داخل ہوئی تھی اور بہاول پور سے اطلاع ابھی کچھ دیر پہلے ملی ہے کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو پہلے جب وہ زخمی ہوئی تھی اس وقت اس کو بھی ایک چیک ملا تھا زخمیوں کے ورثہ کے طور پہ، لیکن وہ چیک ابھی تک کیش نہیں ہوا ہے، نہ کوئی بینک صحیح طرح رہنمائی کر رہا ہے۔
اور سانحہ احمد پور شرقیہ میں ہلاک ہونے والے ایک مقامی کاؤنسلر کے صاحبزادے آصف اسلم نے ہمارے ساتھی عمر دراز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کی وفات پر انہیں دیے جانے والا چیک واپس لے لیا گیا تھا، جبکہ علاقے کے قریباً درجن بھر لوگ ان کے پاس شکایت لے کر آئے کہ دیے گئے چیکس پر انہیں رقوم نہیں ملی۔
میں نے کہا جیسے ہی میرے ابو وہاں پہ پہنچے ہیں میرے بھائی کو لینے کے لیے, میرے ابو کو موٹر سائیکل, میرے بھائی کو ابو نے موٹر سائیکل پہ بٹھایا واپس چلے گھر, اسی طرح اسی دم آگ لگ بڑے کٹیا وہاں پر.
آپ کے والد صاحب کی عمر کتنی تھی؟
قریباً 50 سال.
اور آپ کے بھائی کی عمر کتنی تھی؟
13 سے 14 سال.
اور ان کا نام کیا تھا بھائی کا؟
محمد اسامہ.
محمد اسامہ. اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو پہلے ایک چیک دیا گیا تھا جو بعد میں کینسل ہو گیا.
ہاں, میرا ایک چیک میرے نام کا بنایا گیا تھا وہاں پہ جو ہے نا سرکٹ ہاؤس میں مجھے دیا گیا تھا, اس کے بعد جو ہے نا اسی صاحب نے وہ کینسل کرا کے والدہ کے نام پہ بنا رہے ہیں, ابھی تک ملا نہیں.
صحیح. اور آپ بتا رہے تھے سر کہ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں جن کو 1 ملین والے چیک ملے تھے اور لیکن وہ کیش نہیں ہوئے.
10 ملین, وہ جو 1 ملین ہو نا, 10 ملین ہے نا, وہ ہوا تھے جن کے پاس 10 لاکھ کا, وہ ابھی تک کسی کا کوئی زخمی جو تھے نا, کسی کا کوئی چیک کیش نہیں ہوا ابھی تک.
ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے سر؟
بینک مینیجر سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے جو نا کہا ہے سوموار تک جو نا رقم آ جائے گی خزانے سے, خزانے کی تصدیق وغیرہ ہو چکی ہے, یہیں پہ ہمارے دیرے پہ ہوئی تھی, خود اپنی کسٹڈی میں ان کی مہر لگوائی تھی اس سیل میں.
لیکن پہلے جو ہے یہ جو جب کیش کروانے گئے تھے لوگ تو ان کو کیا بتایا گیا تھا کہ کیوں نہیں ہو سکتے کیش؟
نہیں, میں نے خود اپنے بینک مینیجر کو خود جمع کرایا تھا اپنا چیک, تو اس نے کہا تھا یہ لمبا پروسیس ہے, آپ اکاؤنٹ کھلوا لیں, اس کے لیے نا ہم خزانے بھیجیں گے, خزانے کے بعد اسٹیٹ بینک جائے گا, اسٹیٹ بینک سے کمشنر تصدیق کرے گا, کمشنر کے بعد جو ہے نا یہ خاتے چیک جو ہے نا کیش ہوں گے. پھر
تو وہی کیا آپ نے؟
میں نے تو وہی کیا ہے, بینک سے اسے بینک مینیجر کو دے دیا, میں نے کہا پنجاب سرکاری ہے, زیادہ رقم بھی سرکاری ہے, آپ لہٰذا خود رکھ لیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا 2-3 دن گزرے تو پھر اس سیم میں تصدیق کرانا شروع کرے, بھائی تصدیق کریں, میں نے کہا آلریڈی چیک تو تصدیق شدہ ہیں, تو آپ کس چیز کی تصدیق کریں؟ کہتے ہیں ہم جو ہے نا کیس آ رہے ہیں مختلف, میں نے کہا کیس آ رہے ہیں تو آپ ان کو ہینڈل کریں, تو انہوں نے کہا ہم سارے چیک کینسل کر کے نیو بنا رہے ہیں.
تو آپ بتا رہے تھے نا کہ یہ جو زخمیوں کو جو چیک ملے تھے وہ انہوں نے وہاں پہ جمع کروائے, اپنے اکاؤنٹ کھلوا لیے تھے لیکن پیسے نہیں آئے اس میں.
جی 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 بالکل, ایسے بھی کیس ہوئے ہیں زخمیوں نے جمع کرائے تھے پہلے, وہ جن ابھی تک نہیں ملے.
ٹھیک ہے, مطلب زخمیوں کو جو چیک دیے گئے تھے وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کھلوائے لیکن ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ابھی تک نہیں آئے.
ہاں بالکل نہیں آئے, وہ اب وہ جو پچھلے چیک تھے وہ کینسل کر کے اب نیو ایشو کر رہے ہیں زخمیوں کو بھی.
تو مجھے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے والد کے جو ہے ڈی این اے ریزلٹ جو ہے وہ آ گیا ہے.
میرے بھائی کا آیا ہے, آج آیا ہے, 33 منوں کی رپورٹ آئی ہے, ایشو ہوئی ہے, اس میں میرے بھائی کا نام ہے محمد اسامہ, جو ہے سیریل نمبر 20 ہے اور قبر نمبر 85 بتایا گیا ہے.
ویسے اندازن کتنے لوگ ہوں گے زخمی جن کو چیک دیے گئے تھے, اور مطلب آپ سے جن کی بات ہوئی ہے کتنے لوگ ہوں گے جن کے اکاؤنٹ میں ابھی تک پیسے نہیں ہیں؟
میرے پاس 10-12 ایسے کیس آئے ہیں, زخمی تو بلاتا بہت ہے ابھی تک.
آپ کے پاس کتنے کیس آئے ہیں جن کو نہیں ملے ہوں گے پیسے؟
میرے پاس 10-12 آئے ہیں.
اور سر مجھے یہ بتائیں اپنا آصف بھائی کہ یہ جو لوگ تھے جو زخمی ہوئے ہیں یا جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے ذرائع آمدن کیا تھا؟ یہ کیا اتنے پیسے ان کے لیے کافی ہوں گے کہ یہ اپنی زندگی جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کر سکیں؟ یا اس کو
یہ بیچارے انتہائی غریب ہیں اور روزگار تھے, یہ روز ایک گھر کا چولہا جلانے والے تھے جو لوگ اس میں ڈیتھ ہوئی ہے, جو لوگ اس میں جو شہید ہوئے ہیں سارے, یہ لوگ اپنے گھر کے سربراہم تھے اور اپنا یہ گھر کا کام کر رہے تھے. اب ان کے گھر میں صرف بیوہ بچی ہوئی ہیں, عورتیں بچی ہوئی ہیں اور کوئی نہیں ہے.
مجھے آپ بتا رہے تھے کہ وہ یہ جو تھے اپنی فیملی کے صرف واحد کمانے والے تھے اور پیچھے عورتیں ہی بچی ہیں صرف.
ہاں ہاں ہاں, یہ گھر میں صرف عورتیں بچی ہوئی ہیں, ان کے اور بےچارا کوئی نہیں. وہ بھی عورتوں کو آپ یہ چکر لگوا رہے ہیں, بار بار تنگ کریں عورتوں کو بےچاروں کو, کبھی کہاں پہ بلاتے ہیں, کبھی کہاں پہ بلاتے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, ایسے کر رہے ہیں یہ لوگ.
یہ تھے ثانیہ احمد پور شرکیہ میں ہلاک ہونے والے ایک مقامی کاؤنسلر کے صاحبزادے آصف اسلم. اور احمد پور شرکیہ کے اسسٹنٹ کمشنر مہر عبدالرؤف نے عمر دراز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ متاثرین کو دیے جانے والے پہلے چیک بینک سے واپس نہیں ہوئے تھے, بلکہ مالی سال ختم ہونے کی وجہ سے ان کے میعاد ختم ہو گئی تھی, اس لیے ان کو نئے چیک دیے گئے ہیں.
تو ان کو لیکن ہم نے 5 دن کا لیوریج دیا تھا کہ آپ 5 ڈیز کے اندر اس کو کیش کرا لیں, کیونکہ فائنینشیل ایئر آپ کا کلوز ہو جاتا ہے. تو اس میں لوگ کروا نہیں پائے اس چیز کو نا, کیونکہ کسی کا اکاؤنٹ تھا کسی کا نہیں تھا. تو اس وجہ سے کل ہم نے بیٹھ کے ری چیک ایشو کیے ہیں, خزانے سے بھی پاس کرا کے ان کو دیے ہیں, اور آج آؤٹ آف دیم 40-50 صبح کی فگر تھی ان کے بینک میں آ چکے ہیں, باقی کل شام تک سب کے پیسے آ جائیں گے. باؤنس نہیں ہوا تھا, وہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا ود ان ڈیو ڈیٹ وہ سبمٹ نہیں ہو پایا تھا کیونکہ فائنینشل ایئر کلوز ہو گیا تھا.
صحیح, تو سر یہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ پروسیس ہوتا ہے کیسے, مطلب گورنمنٹ جو کمپنسیشن منی دیتی ہے وہ کس فارم میں ہوتی ہے, کیا وہ کیش لے سکتے ہیں یا اس کے لیے ان کا اکاؤنٹ کھلانا؟
کبھی بھی گورنمنٹ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہوگی نا وہ کیش میں نہیں ڈیل کر سکتے آپ, کیونکہ وہ پھر آپ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی رکھنا نہیں ہوتا. امیجن کریں کہ اگر آپ کو 1 crore کی اماؤنٹ ہے اور وہ کیش اگر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو کل کو بندہ کہے گا جی مجھے تو جی انہوں نے 15 lakh دیے ہیں باقی تو جی دیے ہی نہیں, آفیسر کھا گیا ہے یا وہ کوئی اور بیچ والا بندہ لے گیا ہے, یا پھر گھر جاتے جاتے کہیں اس کی جو ہے نا اس کی سیکورٹی اس کو انشور نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیشہ کیا ہے جو ہے نا چیک کے اماؤنٹ میں ہوتا ہے, چیک میں کوئی پرابلم نہیں آتا انلیس وہ فائنینشیل جو ہے نا کلوز نہ ہو جائے. تو وہ جب ہوا تھا تو یہ انفارچونیٹلی ہوا ابھی جون کے اینڈ میں ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیلے ہوا ہے, باؤنس نہیں ہوا. تو ہم نے پھر اس کا حال یہ نکالا تھا کہ ایک دن سب کو بٹھا کے پرسوں ہم نے کل صبح سے لے کر رات 12 بجے تک یہ ایکسرسائز کی, سب کو بلا کے دوبارہ چیک کیے, وہیں پہ اکاؤنٹس آفس کا بندہ بلا دیا, وہ پاس ہونا ہوتا ہے اکاؤنٹ آفس اس کو ری ویریفائی کرتی ہے کہ چیک جو ہے نا یہ ٹھیک ہے اور یہ کیش ہونے کے قابل ہے, تو وہ پھر وہیں پہ پروسیس کروا دیا. اور ادھر ہی جن کے اکاؤنٹس نہیں تھے 4 banks کے جو ہے نا وہ کاؤنٹرس بنوا دیے, وہ اکاؤنٹ کھلوا دیے, تو ایکسپیڈائٹ کرا دیا تھا کیونکہ انفارچونیٹلی میڈیا میں خبریں آ رہی تھی کہ شاید پاؤنس ہونا شروع ہو گئے ان کو ڈسپیل کرنے کے لیے. تو اب اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو 80% آف دیم جو ہے نا وڈ بی سیٹسفائڈ کہ ہمیں مل گیا, اور میرے خیال سے جو لارج چنک ہوگا اس میں سے وہ یہ بھی کہیں گے کہ پیسے آ بھی گئے. اب بینک کا چیک بک بننا ان کا اور وہ پھر 2-3 دن ظاہر سی باتیں ان کی لگتے ہیں, دیٹ از بیانڈ آر کنٹرول, ہمارے پاس جو چیزیں ہو سکتی تھی وہ ہم نے کر دی.
تو سر یہ جو لوگ جن کی موت ہوئی تھی یا جو زخمی تھے اور ابھی وہ مر گئے ہیں, کیونکہ میری ابھی ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تو ابھی اس کو پتا چلا کہ اس کی جو زخمی بیٹی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے, تو اس کو کمپنسیشن ڈیتھ والی آبویسلی ملے گی؟
ہم نے اس کو 10 lakh کا پہلے چیک دیا ہوا ہے پیشنٹ والا, اب جیسے ڈیتھ کنفرم ہو رہی ہے نا تو اس سے پہلے والا چیک ریٹریو کر لیا جائے گا, اس کو 2 million کا واپس دے دیا جائے گا. اور وہ سارے ہاسپٹلس میں ہمارے لگے ہوئے, روز شام کو ڈیٹا کمپائل ہوتا ہے, جیسے ہی اس کا نام آتا ہے, جیسے آج میرے پاس 8 checks آئے صبح ارلی مارننگ, میں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا دوسرا آئیڈینٹیفکیشن اور یہ سارا چیزیں والے کام کر دیا. اسی طرح انفارچونیٹلی آج 2-3 اور رپورٹس آئی ہیں کہ ڈیتھس ہو گئی ہیں, ان کو بھی آج ہم جو ہے نا بیٹھ کے کمپائل کریں گے, رات کو بیٹھ کے وہ چیکس بنیں گے ان کے اور ارلی مارننگ ان کو بھی وہ مل جائے گا. اس طرح بہت ہوئے ہیں, کافی سارے ایسے لوگ تھے جو پہلے پیشنٹ تھے, ہمیں یہ انسٹرکشن تھی کہ ہمیں سب کو دینے سے ریگارڈ لیس, ہم ویٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اب خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے اس کے بعد پھر ہم ویٹ کریں دین ایشو کے سائڈ. تو جیسے ہی ہوتا ہے پھر پہلے والا چیک ان کا کینسل ہو جاتا ہے اور نیا چیک ان کو نیکسٹ ود ان 1-2 days جو ہے نا ان کو نیا چیک.
اور سر یہ جن کی ڈی این اے رپورٹس آنا باقی ہیں, ان کی ڈی این اے رپورٹس آنے کے بعد ان کو ملے گا, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے کرنے کے بعد؟
میں ادھر ہی قبرستان میں ہی کھڑا ہوں, وہاں پہ 34 آج آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں لگ بھگ, ان سب کی ابھی ہم نے وہ پروسیس کمپلیٹ کیا ہے, ابھی پیکنگ جو ہے ان کی کروا رہا ہوں کھڑے ہو کے وہاں پہ, جیسے ہی یہاں سے ختم ہوگا تو ابھی وہ 34 نیمس چلے جائیں گے بہاول پور, وہاں پہ بیٹھ کے آج رات ان کے چیکس بن لیجیے, رات کو ان کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا, ارلی مارننگ 34 بندوں کو ٹائم دے دیا گیا کہ کل وہ آ کے اپنے چیکس لے لیں. اسی طرح اب 20 آ گئے, میں نے سنا ابھی جو میری بات ہوئی ہے ڈپٹی کمشنر سے, تو وہ 20 بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. کل کی ہماری ایکسرسائز یہ ہوگی کہ 20-30 جتنے بھی نیمس ہیں پھر ان کو پورا پروسیس کمپلیٹ کر کے یہ ساتھ ساتھ یہ چلتا ہے.
مطلب اب یہ ڈی این اے کی رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ہر روز تھوڑے آتے رہیں گے. یہ تو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس نے جو کمپنسیشن ان کو اناؤنس کی تھی وہ ہے, جو یہ شیل کمپنی نے کہا تھا کہ وہ بھی دیں گی, وہ اپنے طور پہ خود ہی کریں گے یا وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کریں گے؟
آئی تھنک ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے, ابھی تک مجھے انفارمیشن نہیں ہے, شاید ہائر آفس کو ہوں, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خود کریں. دا ریزن بینگ مطلب ہوگا ان کا ہی اپنا چیک, وہ پرائیویٹ ہوگا, اس میں گورنمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی, لیکن ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو اوتھینٹک اپروڈ لسٹ ہے وہ ہم سے لیں گے ظاہر سی بات ہے, پلس لوگوں کو ٹریس کرنا ہے کہ گھر تو وہ نہیں جا پائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, تو وہ پھر ہم ہی بتائیں گے ان کو کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. تو اس میں ابھی تک 1-2 دن میں شاید وہ بھی ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا.
یہ تھے احمد پور شرکیہ کے اسسٹنٹ کمشنر مہر عبدالرؤف. اس حادثے میں جھلس جانے والے اور زخمی ہونے والے لوگوں کے لیے معاوضے کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے, اس پر ہم نے حکومتی حکام سے بات کرنے کی کوشش کی, اس دوران نہ تو صوبائی حکومت اور نہ ہی وفاقی حکومت کا کوئی وزیر ہمیں مل سکا. پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں, پاکستانی پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی 10 جماعتیں پاناما لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے پر منقسم ہو گئی ہیں. استعفے کے مطالبے سے اختلاف کرنے والی جماعتوں کا کہنا ہے کہ چونکہ پاناما لیک سے متعلق تحقیقات کرنے والی ٹیم سپریم کورٹ نے تشکیل دی ہے، اس لیے عدالت عظمیٰ کو ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے سے اختلاف کرنے والی جماعتوں میں عوامی نیشنل پارٹی اور قومی وطن پارٹی شامل ہیں۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت اس وقت حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کی حمایت اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا، بہتر یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کو ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور استعفے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔
جو فیصلہ سپریم کورٹ دے گی اس کے ساتھ ہم متفق ہیں۔ اس وقت میجورٹی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ استعفے کے حق میں ہے، ہم سپریم کورٹ کے اس کے بعد اپنا اس پہ رائے دیں گے۔
واضح رہے کہ قومی وطن پارٹی صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کا حصہ ہے۔ قومی وطن پارٹی کچھ عرصہ قبل دوبارہ صوبائی حکومت میں شامل ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے عمران خان کی طرف سے اس جماعت پر بدعنوانی کا الزام عائد کر کے اس جماعت کے دو وزراء کو صوبائی حکومت سے نکال دیا گیا تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا موقف تھا کہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ قبل از وقت ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ حزب مخالف کی زیادہ تر جماعتیں وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ابھی مستعفی ہو جائیں تو شاید انہیں سپریم کورٹ میں خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
عوام کی خواہش یہ ہے کہ یہ ٹینیور پورا ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ چلے، جمہوریت چلے، وقت ہونے پہ الیکشن اناؤنس ہو اور الیکشن پاکستان میں موقع دے، پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں متفقہ طور پہ کہ نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس میں ہمارے دو پارٹیز کے جو رہنما ہیں جو تقریباً وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر بات پہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ ہیں اور سپریم کورٹ جو فیصلہ بھی کرے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
حزب مخالف کی جماعتوں میں وزیر اعظم کے استعفے کے معاملے پر رائے منقسم ہونے پر پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی میڈیا سے الجھ پڑے اور کہا کہ میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کرے کہ حزب مخالف کی جماعتوں میں وزیر اعظم کے استعفے پر اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم میڈیا کے نمائندوں نے پی ٹی آئی کے رہنما سے اتفاق نہیں کیا۔ شاہ محمود قریشی نے حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن بابر اعوان کی طرف سے قبل از وقت انتخابات کروانے کے مطالبے کو ان کی ذاتی رائے قرار دیا اور کہا کہ یہ پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے۔
ہماری لڑائی کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بہت ایسے لوگ ہیں جو بڑے سلجھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب ذرا اپنا رویہ پر نظر ثانی فرمائے، کہیں آپ کے رویے سے جمہوریت کا نقصان نہ ہو جائے۔
متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے اگرچہ وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ سیاسی ضرور ہے لیکن اس کا اخلاقی جواز بھی ہے۔ اجلاس کے دوران انہوں نے مطالبہ کیا کہ احتساب کا یہ عمل صرف شریف خاندان تک محدود نہیں رہنا چاہیے، تاہم اجلاس میں شریک دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے اس مطالبے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ واضح رہے کہ سن 2016 میں جب پاناما لیکس کا معاملہ پہلی بار منظر عام پر آیا تھا تو اس وقت بھی حزب مخالف کی جماعتیں وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے مطالبے پر متفق نہیں ہوئی تھیں۔ دوسری طرف آج وزیر اعظم سیکرٹریٹ میں میاں نواز شریف کی قیادت میں حکمراں جماعت کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں حکمراں جماعت نے حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے مطالبے کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ پارلیمانی پارٹی نے میاں نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ حکمراں اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں نے بھی وزیر اعظم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ تضادات کا مجموعہ ہے جس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ عدالت عظمیٰ ان کے تحفظات کو ضرور سنے گی۔ پاناما لیک سے متعلق درخواستوں کی سماعت 17 جولائی کو دوبارہ شروع ہوگی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک خبر جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے اور یہ ہے کہ اپنی نوعیت کے ایک انتہائی منفرد واقعے میں افریقہ کی ایک شیرنی نے تیندوے کے بچے کو گود لے لیا ہے اور اسے دودھ پلا رہی ہے۔ یہ واقعہ تنزانیہ کے انگورو کے علاقے میں پیش آیا اور اسے جوب وانڈا نامی ایک فوٹوگرافر نے اپنے کیمرے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ سرنگیٹی کا علاقہ ہے جہاں نیوسٹیٹک نامی ایک 5 سالہ شیرنی کو ایک تیندے کے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے پایا گیا ہے۔ اس شیرنی کے اپنے بچے بھی ہیں جو 27 اور 28 جون کو پیدا ہوئے تھے۔ شیروں کے تحفظ کے ادارے پینتھرا کے صدر ڈاکٹر لوک ہنٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ بے حد منفرد واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ بلی کی نسل کے بڑے درندوں میں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کھیلوں کی خبروں کا پیش کریں گے نادیہ سلمان۔
انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز آج ٹرینٹ برج میں ہو گیا ہے، جبکہ زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ میچ آج کولمبو میں شروع ہو گیا ہے۔ انگلینڈ میں جاری انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے تحت ہونے والے خواتین کے ورلڈ کپ میں تمام ٹیمیں اپنے آخری میچز 15 جولائی ہفتے کے روز کھیلیں گی، جس میں پاکستان سری لنکا کے مد مقابل ہوگا، جبکہ ورلڈ کپ سیمی فائنلز 18 اور 20 جولائی کو برسٹل اور ڈربی میں کھیلے جائیں گے۔ ومبلڈن کا پہلا سیمی فائنل کروشیا کے مرین چلچ اور امریکی کھلاڑی سیم کوری کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دفاعی چیمپئن اینڈی مرے اور سربین کھلاڑی نوویک جوکووچ کے ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ سے باہر ہو جانے کے بعد روجر فیڈرر کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ 7 بار پہلے بھی یہ ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں۔ روجر فیڈرر اپنے کریئر کا 12واں سیمی فائنل آج ٹوماس برڈیخ کے خلاف کھیلیں گے۔ ومبلڈن کے خواتین سنگلز کے مقابلے میں یوہانا کونٹا کو شکست دینے کے بعد 37 سالہ امریکی کھلاڑی وینس ولیمز ومبلڈن کا ٹائٹل اپنے نام کرنے سے محض 1 میچ کی دوری پر پہنچ گئی ہیں۔ فائنل میں جیت کی صورت میں وینس ولیمز کو 1 صدی کے دوران خواتین سنگلز مقابلوں کی معمر ترین کھلاڑی بننے کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی کائل واکر کے لیے 4.40 کروڑ یورو اور اس کے علاوہ 50 لاکھ یورو مزید ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جس کے بعد انگلینڈ کے رائٹ بیک کائل واکر دنیا کے سب سے مہنگے ڈیفینڈر بن جائیں گے۔ سائیکل ریس ٹور ڈی فرانس کے 12ویں اسٹیج پہ یلو جرسی فیبیورو کے حصے میں آئی، جبکہ برطانوی سائیکلسٹ کرس فروم آج 13ویں اسٹیج پہ 6 سیکنڈ پیچھے رہے۔ کار ریس کے مقابلے برٹش گرانڈ پری کی پہلی پریکٹس سلور اسٹون میں جاری ہے۔ والتری بوٹس کو پریکٹس سیشن میں ہوم فیورٹ لیوس ہیملٹن کے خلاف سبقت حاصل رہی۔ کھلاڑیوں اور ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ میں مذاکرات کے بعد امکان ہے کہ کرس گیل، ڈیرن براوو سمیت ٹیم کے بڑے ناموں کی ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم میں واپسی ہو سکے گی اور وہ اگلے چند ہفتوں میں انگلینڈ میں کھیلے جانے والے میچز کا حصہ بن سکتے ہیں۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل مخون نے یوم بیسٹیل کے موقع پر منعقدہ پریڈ کے موقع پر امریکہ اور فرانس کی دوستی کی تعریف کی ہے۔ اس پریڈ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے بیسٹیل تقریبات کے شاندار انعقاد کو سراہا۔ اس پر ایک رپورٹ پروگرام میں آپ آگے چل کے سن سکیں گے۔ سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچا ہے، اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش سفر۔
فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے یوم باسٹیل پر منعقدہ پریڈ کے موقع پر امریکہ اور فرانس کی دوستی کی تعریف کی۔ اس پریڈ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مہمان خصوصی تھے۔ امریکہ نے ماحولیات کے پیرس معاہدے میں اپنے موقف کی تبدیلی کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے چینل این بی سی نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بیٹے گزشتہ سال انتخابی مہم کے دوران روس کے سابق انٹیلیجنس اہلکار سے ملے تھے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایسے تمام الزامات کا انکار کیا تھا کہ ان کے بیٹے انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کی کسی قسم کی کوششوں میں شامل رہے۔ مصر کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے چاقو کے وار کر کے کم از کم 6 سیاحوں کو زخمی کر دیا ہے۔ سیاح ہرغدہ قصبے کے ایک ساحلی سیاحتی مقام پر موجود تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالت حاضر کے پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں، اور اب ذکر کرتے ہیں فرانس کا، جہاں صدر ایمینوئل مکرون نے یوم بیسٹیل کے موقع پر منعقدہ پریڈ پر امریکہ اور فرانس کی دوستی کی تعریف کی ہے۔ اس پریڈ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے بیسٹیل تقریبات کے شاندار انعقاد کو سراہا۔ اس دورے پر دونوں رہنما دوستی کے گن تو گا رہے تھے، لیکن امریکہ نے ماحولیات کے پیرس معاہدے میں اپنے موقف کی تبدیلی کا عندیہ دیا ہے۔ اس دورے پر امریکی صدر کے فرانس کی خاتون اول کے بارے میں دیے گئے بیان کی گونج بھی سوشل میڈیا اور عالمی ذرائع ابلاغ میں سنائی دے رہی ہے۔ اس سب کی تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں، جو آج پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پیرس میں یوم باسٹیل پر منعقدہ پریڈ کا معائنہ کیا، جس میں امریکی اور فرانسیسی دستے شانزلیزے پر ایک ساتھ مارچ کر رہے تھے۔ یہ پریڈ امریکہ کے جنگ عظیم اول میں شامل ہونے کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ امریکی صدر کے لیے فوجی بینڈ نے پاپ دھنیں بھی بجائیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کے بعد سیکیورٹی کے لیے تعاون بڑھانے کا اعلان کیا۔
میری شدید خواہش ہے کہ دونوں ممالک آنے والے مہینوں کے دوران ان معاملات پر تعاون بڑھائیں، کیونکہ جو دھمکیاں ہمیں مل رہی ہیں وہ عالمی سطح کی ہیں۔ ہمارے دشمن ہمیں کسی بھی طرح غیر مستحکم کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک کے تاریخی اتحاد کے سلسلے میں صحیح موقع ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت آج اور کل صدر ٹرمپ کی یہاں موجودگی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ عرصے قبل ہی ماحولیات کے پیرس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن آج فرانس کے صدر کے اس دوستانہ پیغام سے قبل ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے پیرس معاہدے پر کچھ ہو سکتا ہے کا اشارہ دیا۔
ہاں، میرا مطلب ہے کہ پیرس معاہدے پر کچھ ہو سکتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پر آنے والے وقت میں بات کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ ہو گیا تو بڑا اچھا ہوگا، اور اگر نہیں ہو سکا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔
فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ وہ پیرس معاہدے سے باہر نکلنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن فرانس موسمیاتی تبدیلی کے معاہدے پر قائم ہے۔ پیرس میں جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دونوں ممالک کے اختلافات کیا ہیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ ضروری ہے کہ اس سمت میں آگے بڑھا جائے۔ پیرس معاہدے سے نکلنے پر دنیا بھر میں امریکہ کی مذمت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ادھر پیرس ماحولیاتی معاہدے پر چین اور یورپی یونین متفق ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ یہ اچھا وقت ہے کہ جب موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دونوں رہنما اس مسئلے پر بات چیت کریں کہ وہ دوسرے مسائل جیسا کہ شام میں جنگ بندی اور تجارتی شراکت کے معاملے پر مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا یہ غیر ملکی دورہ بھی گزشتہ دوروں کی طرح سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کی خاتون اول سے ملاقات کے دوران ان کے بارے میں بظاہر تعریفی کلمات ادا کیے۔ صدر ٹرمپ نے فرانس کی خاتون اول کی جسامت پر تبصرہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ یو آر ان سچ اے گڈ شیپ، یعنی آپ کی جسامت کتنی اچھی شکل میں ہے۔ ان کا یہ تبصرہ گزشتہ رات سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، اور ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ذاتی نوعیت کا تبصرہ کیا ہے۔
تفصیل آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ اور اب ذکر چین کا۔ چینی تعمیراتی منصوبے کے ناقدین کہتے ہیں کہ 60 ممالک میں بنیادی ڈھانچے بنانے سے اصل فائدہ چین کی آزاد مارکیٹس کو ہوگا۔ چین کی نئی شارۂ ریشم کے منصوبے پر ہماری خصوصی سیریز میں بی بی سی کی ٹیم چین سے برطانیہ کے درمیان نئے ریل نیٹورک کا سفر کر رہی ہے۔ اس میں آج ذکر یورپ کا، جہاں پچھلے کچھ برس سے چین کی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ بی بی سی کی چائنا ایڈیٹر کیری گریسی کی رپورٹ، مہوش حسین کی زبانی۔
سوویت دور کے خاتمے کے بعد سے مشرقی یورپ مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن اب یہ خطہ چین کے لیے اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ वीसला और उनके बेटे रवील अपनी जमीन चीनी सरमायाकारों को कभी नहीं बेचेंगे। वीसला को उम्मीद है कि वो चीन के अमीर सार्फीन को दूध से बनी मसनूआत बेचकर अपने कारोबार को वसत दे सकेंगे। वीसलाव ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि यूरोप में डेयरी मार्केट्स सुकड़ रही हैं।
चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ी और दिलचस्प मार्केट है, हम इसे मौका देना चाहते हैं, ये अर्ज़े मौत की तरह है।
लेकिन अभी तक चीनी मार्केट्स मुकम्मल रसाई से दूर हैं और आलमी मालियाती बहरान के बाद से चीन ने यूरोप भर में सस्ते असासों को खरीद लिया है। अब चीन यहाँ पर सरमायाकारी और तरसील के निज़ाम को कंट्रोल करना चाहता है और ये एक रियासत का फैसला है, ना कि मार्केट का। कुछ माहिरीन के ख्याल में ये खतरनाक हो सकता है।
अगर इसकी मंसूबा साजी रियासती इदारों ने की है और इन पर अमल भी रियासती एजेंसियों ने करना है, तो मुझे खतरा यह है कि इसका नतीजा ऐसे बड़े कर्जों की सूरत में निकलेगा जिनकी वापसी मुश्किल होगी और उसमें कई मुल्क शामिल होंगे। ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
चीन के मंसूबे पर पहले ही अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये पोलिश फैक्ट्री कभी सोवियत ब्लॉक के लिए टैंक बनाया करती थी, लेकिन अब ये उस चीनी कंपनी के लिए डिगर्स बनाती है जिसने इस फैक्ट्री को डूबने से बचाया है। हो यू बो को उम्मीद है कि चीन की नई सिल्क रोड सब बदल देगी।
मैंने अभी तक उनके ऑर्डर्स की तादाद नहीं देखी है। हम इसके लिए तैयार हैं और इत्मीनान के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। कस्टमर्स को मशीनों की तो जरूरत है, लेकिन शायद फौरी तौर पर नहीं।
यूरोप की चीन के बारे में सोच अभी वाजे नहीं, लेकिन चीन पूरी तरह मुस्तैद और तैयार है। चीनी सरमायाकारी यूरोप की मदद भी कर सकती है और इसके मसाइल में इजाफा भी।
कैरी ग्रेसी की रिपोर्ट, जो आप मैं विश्व सेंसर सुन रहे थे। और अब वापस पाकिस्तान लिए चलते हैं आपको, जहां कबायली इलाके खैबर एजेंसी में पाक अफगान सरहद के करीब शिदत पसंदों के हमले में दो खुदकश हमलावर हलाक और दो सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी कालादम तंजीम तहरीक तालिबान जमात और एहरार के तर्जुमान ने अपनी तंजीम की जानब से कबूल की है। पेशावर से अजीज़ुल्लाह खान की रिपोर्ट।
ये हमला आज सुबह सवेरे अफगानिस्तान की जानब से आए शिदत पसंदों ने किया। फौज के तालुकात आमा के महकमे यानी ISPR के मुताबिक दो खुदकुश हमलावरों ने बाजार जखाखेल के इलाके जड़ोबी से कोई 2 किलोमीटर दूर फौज की मुश्तहरा चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया है। चौकी में तैनात अहलकारों ने एक खुदकुश हमलावर को निशानदेही होने पर फायरिंग करके हलाक कर दिया, जबकि दूसरे हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दूसरा हमलावर भी हलाक हुआ है। इस झड़प में 2 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी कलदम तंजीम तहरीक तालिबान जमातुल एहरार के तर्जुमान ने कबूल की है और कहा है कि ये कार्रवाई उनके ऑपरेशन गाजी के हमलों का हिस्सा है। कबायली इलाकों में शिदत पसंद तंजीमों के हमले कुछ दिनों के वक्फे के बाद पेश आते रहते हैं। पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर बाड़ लगाने का काम भी जारी है। ऐसी इतलात है कि बाड़ लगाने का काम गुज़श्ता माह से शुरू कर दिया गया था। इब्तदाई मरहले में बाजोड़ एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी और खैबर एजेंसी के साथ अफगानिस्तान से मिलने वाली सरहद पर बाड़ लगाई जा रही है। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान लोगों की आमदोरफ्त पर कड़ी निगरानी और शिदत पसंदों की नकलो हरकत को रोकना है। इसके अलावा कबायली इलाके कुरम एजेंसी में सहाफियों के बगैर इजाजत के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक पॉलिटिकल एजेंट ने फाटा इंफॉर्मेशन डायरेक्टर से इजाजतनामे को जरूरी करार दिया है। हुकाम ने इसकी एक वजह यह बताई है कि सहाफियों और डॉक्टरों के रूप में बाज मशकूक अफराद कुरम एजेंसी में दाखिल होने की कोशिश करते रहे हैं। अजीजुल्ला खान, BBC, पिशावर।
और अब खैबर एजेंसी से रुख करते हैं सिंध का, जहां लापता सियासी कारकुनों की बाजियाबी के लिए हैदराबाद से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया है, जो इतवार के रोज़ कराची प्रेस क्लब पहुंचेगा, जहां इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सियासी जमातें इनका इस्तकबाल करेंगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में मज़ीद 10 अफराद लापता किए गए हैं। کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
اس لانگ مارچ کی ابتدا 5 جولائی کو حیدرآباد پریس کلب سے کی گئی تھی، جو اس وقت جام شور اور ٹھٹا سے گزرتا ہوا کراچی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ مارچ کا انتظام وائس فار مسنگ پرسن سندھ کی جانب سے کیا گیا ہے، جس میں لاپتہ افراد صابر چانڈیو، خادم آریجو، ہدایت لوہر، سمی کاکے پوٹو، مرتضی جنیجو، مختار آلمانی اور غلام رضا جروار کے اہل خانہ بھی شامل ہیں، جبکہ جی ایس سندھ کے مختلف دھڑوں نے اس مارچ کی حمایت کی ہے۔ وائس فار مسنگ پرسن سندھ کے چیئرمین پنل ساریو کا کہنا ہے کہ ایسے 51 افراد ہیں جنہیں مختلف علاقوں سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔
کچھ تو ایسے ہیں جن کا مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق بھی نہیں، اور ان کو کوئی 9 سال 8 سال 4 سال 2 سال تک کا عرصہ ہوا ہے، اور ہمارے زیادہ تر 17 دوست ایسے ہیں جن کو 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ رینجرز کو اختیارات ہیں کہ وہ 3 ماہ تک کسی سے انٹراگیشن کر سکتی ہے، لیکن 3 ماہ سے بھی زیادہ 17 ایسے لوگ ہیں جن کو 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، اور کافی لوگ ایسے ہیں جن کو تو کئی سال ہو گئے ہیں۔ اور ابھی جیسے ہی ہم نے 5 جولائی کو حیدرآباد پریس کلب سے یہ پیدل مارچ شروع کیا، ان 10 دنوں میں 11 لوگ جو ہے وہ ڈس اپیئر ہوئے ہیں۔
اس لانگ مارچ میں خواتین بھی شامل ہیں، جن میں صابر چانڈیو کی بہن سندھ چانڈیو بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صابر چانڈیو 17 جنوری کو جی ایس سندھ تحریک کے بانی جی ایم سید کی سالگرہ میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے کہ دادو سے لاپتہ ہو گئے۔
پٹیشن وغیرہ داخل کروائیے، اور میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ صابر چانڈیو جو ہے اس کو لاپتہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ابو ہیں وہ بھی انتقال کر گئے ہیں عید کے دوسرے دن میں نا۔ ہماری جو امی ہے وہ ابھی تک لارکانہ میں بھوک ہڑتالوں پر، احتجاجوں اور ریلیوں میں وہ شامل ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے تھرو کے ابو جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، بھائی لاپتہ ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کی چھوٹی بچیاں ہیں، ہاں اس کی ایک وائف ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ پلیز اگر کوئی کیس ہے، اگر کوئی گناہ ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی ثبوت ہوتا ہے تو آپ ان کو اپنے کٹہروں میں لائیں۔
ہدایت لوہر نصیر آباد شہر سے لاپتہ ہیں۔ اس مارچ میں شریک ان کے بیٹے سارنگ لوہر کا کہنا ہے کہ 17 اپریل کو ان کے والد جو پرائمری استاد ہیں ڈیوٹی پر گئے تھے کہ 4 اہلکار جو پولیس وردی میں تھے اور 2 پولیس اہلکار جو سول ڈریس میں تھے آئے اور انہیں کہا کہ تھانے پر چلیں، جس کے بعد وہ واپس نہ آئے۔
ہائی کورٹ لاڑکانہ سے رجوع کیا، وہاں پہ پٹیشن وغیرہ داخل کروائی، اس کے باوجود بھی ابھی 3 مہینے پورے ہونے والے ہیں ہمارے والد صاحب کو، لیکن اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہمیں نہ ہی کسی نے بولا ہے نہ ہی کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے والد کو کس چارج شیٹ میں اٹھایا گیا ہے۔ اور رہی بات کہ جو جھسکا ماری سر ہے وہ کوئی ایسی کوئی ملٹنٹ تنظیم نہیں ہے، وہ ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، وہ اپنا سندھ کے حقوق کی بات کرتی ہے، تو اپنے حقوق کی بات کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔
وائس فار مسنگ پرسن سندھ کے چیئرمین پنل ساریو کا کہنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ پہلے دن سے یہاں سیاسی انتقام پسندی کا رجحان جاری ہے۔
یہاں پہ خوف ہو، دہشت ہو، ہراس ہو، لوگ جو ہے وہ پالیٹکس سے بھاگے، لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے قریب بھی نہ جائیں۔ وہ پولیٹیکل پارٹی جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، جو نیشن کی بات کرتی ہیں، جو اپنے صوبے کے وسائل کی بات کرتی ہیں، ان پارٹیوں کے خلاف جو ہے یہ سمجھیں کہ کوئی آپریشن چل رہا ہے 10 سال سے، اور اس آپریشن کا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مقصد ہے کہ خوف اور ہراس جو ہے وہ شدید ہو۔
حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد سے اویدھ بھٹو لاپتہ ہیں۔ ان کی خالہ رانی بھٹو کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے گھر میں داخل ہو کر بھتیجے رانجو بھٹو کا معلوم کیا، اس کی عدم دستیابی پر سندھ یونیورسٹی کے طالب علم اویدھ بھٹو کو ساتھ لے گئے جو مہمان تھے۔ رانی بھٹو کا کہنا ہے کہ ان کا بھائی مظفر بھٹو لاپتہ ہونے کے بعد تشدد میں ہلاک ہو گیا، جس کے بعد ان کے 2 بھائی وطن چھوڑ کر جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے 2 کزن کو لاپتہ کیا گیا۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جی ایس سندھ متحدہ ماہ سے ہے اور وہ آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
اور اب ذکر کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا۔ مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کو زیادہ تر لوگ صرف باہمی رابطے کا ذریعہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ کمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ فیس بک کے ذریعے کاروبار کر کے لاکھوں کماتے ہیں، اور اب ان میں پاکستانی خواتین بھی شامل ہوا چاہتی ہیں، اور انہیں اس کاروبار کے گر سکھانے کوئی اور نہیں بلکہ خود فیس بک پاکستان آ رہی ہے۔ بقیہ بات لاہور سے ہماری ساتھی حنا سعید کے ساتھ۔
لاہور کی رہائشی تہمینہ چودھری گجو متا کے علاقے میں ایک چھوٹی سی مسالوں کی فیکٹری چلاتی ہیں۔ जिसे उन्होंने मामूली सी सरमायाकारी से 2011 में इंस्टा फूड के नाम से शुरू किया। सब्जियों को खुश करके उनसे मसाला बनाने का काम तो तहमीना बखूबी कर लेती हैं, लेकिन अपनी बनाई गई अशिया को ऑनलाइन मार्केट कैसे करते हैं, ये उनके लिए एक बड़ी उलझन है। बीबीसी से बात करते हुए तहमीना चौधरी ने बताया कि उन्होंने फेसबुक पर अपनी कंपनी का सफा तो बनाया है, लेकिन उस पर बिजनेस कैसे प्रमोट करें ये उन्हें अंदाजा नहीं।
देखिए, अब आजकल जैसे आपको पता है कि प्रिंट मीडिया तो लोग इतना पढ़ते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अभी इस स्टेज पे हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे कि अभी हमारा फेसबुक का पेज है इंस्टा फूड्स के नाम से, मैं उसको उस पर प्रमोट कर रही हूँ, अपनी प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, मार्केट भी कर रहे हैं, मगर मैं समझती हूँ कि अभी उस लेवल का मैं नहीं कर पा रही जिस तरह के करना चाहिए। और ये फेसबुक की जैसे ट्रेनिंग अगर प्रॉपर हमें मिले, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, टैलेंट हमारे पास है, मगर हमें सिर्फ एक सही गाइडेंस की और एक कहना चाहिए रोड मैप की ज़रूरत है।
तहमीना का दावा है कि उनका बनाया गया सब्ज मिर्च पाउडर बड़े सगीर में और कहीं दस्तयाब नहीं, लेकिन जब तक वो इसकी खसूसियात लोगों को समझाएंगी नहीं, उनकी मसनूआत की इनफरादियत कायम नहीं हो सकेगी। जदीद टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के नित नए तरीकों से नावाकफियत के बायस पाकिस्तान में तहमीना जैसी मुतअद्दिद खवातीन अपनी बनाई गई अशिया की सही से तशहीर नहीं कर पाती। इसकी एक और बड़ी वजह है सोशल मीडिया का महदूद इस्तेमाल और तकनीकी सपोर्ट की कमी। तो क्या ये मुश्किल काम है? शायद नहीं। इसीलिए इसको मुमकिन बनाने के लिए खुद फेसबुक की एक टीम ने पाकिस्तान आने का फैसला किया है। पाकिस्तान में फेसबुक को इन खवातीन तक रसाई का जिम्मा मारिया उमर ने लिया है। मारिया विमेन डिजिटल लीग नाम की पाकिस्तानी फर्म की बानी हैं। उनके मुताबिक उनकी दावत पर फेसबुक की टीम अगस्त के आखिर में पाकिस्तान आएगी और छोटे कारोबार करने वाली खवातीन को तरबियत देगी कि वो इंटरनेट को अपनी मसनूआत की फरोख्त के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मारिया उमर ने बीबीसी को बताया कि ये फेसबुक का शी बिजनेस प्रोग्राम है जिसका हाल ही में आगाज किया गया। उनके मुताबिक पाकिस्तानी खवातीन बिजनेस सेक्टर में अपनी काबिलियत मनवा चुकी हैं, चाहे वो घरों से किए जाने वाला रेप्लिका कपड़ों का कारोबार हो या केक बनाने का ऑनलाइन बिजनेस। मारिया का मानना है कि पाकिस्तानी खवातीन में बिजनेस की भरपूर काबिलियत है, जरूरत है तो सही ट्रेनिंग की।
एक बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन का कि उनको मार्केटिंग करना नहीं आती, कि वो किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना है, उसे बेचना कैसे है। तो इस ट्रेनिंग के ज़रिए तो उसको बेचना उनको आएगा, दूसरा उनको ये भी समझ आएगी, हमें उन्हें समझाएंगे कि आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, लोगों को क्या ज़रूरतें हैं आजकल और उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स लाने चाहिए कि लोगों की वो ज़रूरियात पूरी हो सके।
ये अपनी नौयत की पहली ट्रेनिंग है जिसके लिए फेसबुक की टीम जल्द पाकिस्तान आ रही है और पहले मरहले में वर्कशॉप्स कराची, लाहौर और पिशावर में मुनक्किद की जाएंगी। हिना सईद, बीबीसी न्यूज़, लाहौर।
और आइए अब सुनते हैं हफ्तेवार स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल के मैदान से। तरतीब पेशकश है अब्दुलरशीद शकूर की।
मायूस हो रही है भाई इसकी कि हमने बड़ी तैयारी की थी।
ये बस कोशिश करती है बच्चे कि हम मैच खेलने, तो हमें एक मैच के 45,000 रुपए तो मिलने ही मिलना है।
96 में जहां हमने शुरू किया था, आज पीसीबी ने वहीं लाके विमेंस क्रिकेट को खड़ा कर दिया।
A beaten man, his title defense ends on center court at the quarter final stage.
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 1,00,000 और एक मैच के 45,000, लेकिन खवातीन क्रिकेटर्स की कारकर्दगी फिर भी सिफर। और विंबलडन में कौन गया कौन बचा? खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। चौथी टीम का फैसला कल भारत और न्यूजीलैंड के मैच में होगा। रही बात पाकिस्तानी टीम की, तो वो अब तक अपने 6 के 6 मैचेस हार चुकी है और कल अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम की ये मायूसकुन कारकर्दगी सिर्फ 11 खिलाड़ियों की शिकस्त के तौर पर नहीं देखी जा सकती, बल्कि इस कारकर्दगी ने पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेट के ढांचे, सहूलियात और मसाइल के ज़िम्न में कई सवालात को जन्म दिया है। انہی سوالات کے جوابات کے لیے میں نے آج زحمت دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان، پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ باسط علی اور سابق کھلاڑی کرن بلوچ کو، جن کے نام کے آگے خواتین کرکٹ کی سب سے بڑی انفرادی اننگز 242 رنز کا عالمی ریکارڈ درج ہے۔ ابتدا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے، جن سے میرا پہلا سوال تھا کہ خواتین کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی سے آپ کو کتنی مایوسی ہوئی ہے؟
مایوس خون رہی ہے بھائی اس کی کہ ہم نے بڑی تیاری کی تھی، بولنگ ٹھیک تھی مگر بیٹنگ بہت کمزور نظر آ رہی، اور میرے خیال میں یہاں کوچز کو ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے۔ تو میں تو بہت مایوس ہوں ان کی کارکردگی سے، اور اب دیکھیے ایک میچ رہ گیا 15 تاریخ کو، تو وہ اگر نہیں جیتے تو ویل کم بیک ایمٹی ہینڈڈ، بالکل خالی ہاتھ واپس آئیں۔
شہریار خان سے میرا اگلا سوال تھا کہ ورلڈ کپ سے پہلے کوچ کی تبدیلی کا ٹیم کی کارکردگی پر کتنا اثر پڑا؟
بے شک ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہم نے تبدیل نہیں کیا تھا، یہ کبیر خان بڑے اچھے کوچ ہیں اور بڑا تجربہ ہے انہیں، لیکن انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے تو وہ باہر اس وقت نہیں جانا چاہ رہے، تو اس وجہ سے کوچ لاسٹ منٹ سے ہم نے سبھی اظہر کو رکھا، میرے خیال سے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوا ہے، اور مجھے لگا کہ لڑکیاں بھی زیادہ خوش نہیں ہیں۔
شہریار خان سے میں نے پوچھا کہ خواتین کرکٹ میں چند مخصوص چہروں کی اجارہ داری کی باتیں سننے کو ملتی رہی ہیں، کرکٹ بورڈ اسے کیوں ختم نہیں کر سکا ہے؟
اس کو بالکل توڑنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خاص طور سے کسی کا خاص کنٹرول ہے تو وہ تو غلط بات ہوگی، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جدھر سے بچیاں آئیں ان کو لائیں، اور اب تو دیکھیے پہلے تو صرف کراچی لاہور کی طرف سے آتی تھیں، اب ہماری ایک بچی ناہیدہ بی بی جو ہے وہ بلوچستان کی ہے، ایک بچی گلگت کی بھی ہے، اس نے بھی بہت اچھی چیز بیسٹ فیلڈ ہے اور ڈبل انٹرنیشنل ہے، دور دور سے جب یہ بچیاں آئیں گی اور وہاں پر پتہ چلے گا کہ کرکٹ میں بھی کوئی فیوچر ہے، تو انشاءاللہ یہ پول جو ہے ہمارا بڑھ جائے گا اور چوائس بڑھ جائے گی۔
شہریار خان سے میرا آخری سوال تھا کہ خواتین کرکٹ کے بنیادی مسائل ہیں کیا؟
سوشل پرابلمز بھی ہوتے ہیں نا، بچیوں کو کھیلنے نہیں دیتے والدین، کرکٹ میں نہیں آنے دیتے، تو یہ بھی ہمیں توڑنا ہوگا آہستہ آہستہ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پول اتنا بڑا نہیں ہے جس میں سے کہ ہم سلیکٹ کریں، اور تو اب ہماری کوشش یہی ہے کہ پول کو بڑھائیں، لڑکیاں آئیں، ایتھلیٹک لڑکیاں آئیں جو ٹینس کھیلتی ہیں، اسکواش کھیلتی ہیں، ایتھلیٹکس میں آتی ہیں، جیولن تھروز ہیں، ان کو آنا چاہیے، کرکٹ میں حصہ لینا چاہیے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ مرد کھلاڑیوں کی طرح خواتین کھلاڑیوں کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ کی مد میں ماہانہ معاوضہ ادا کرتا ہے، میچ فیس اس کے علاوہ ہے۔ میں نے سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی سے پوچھا کہ خواتین کرکٹرز کو جو سہولیات حاصل ہیں اس کے جواب میں ان کی طرف سے جو کارکردگی دیکھنے میں آئی ہے، کیا اسے ہم اطمینان بخش کہہ سکتے ہیں؟
میرا ذاتی خیال ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو یہ ڈپارٹمنٹ کی سیاست آ گئی ہے نا، ایک دو ڈپارٹمنٹوں نے اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کبھی وہ لڑکی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی وہ لڑکی وہاں چلی جاتی ہے، جو اس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے وہ ٹیم میں آ جاتی ہے، جو اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتی ٹیم سے باہر چلی جاتی ہے۔ جب میں نیوزی لینڈ کے اوور پہ گیا تھا یہ چیزیں بہت زیادہ میں نے دیکھی تھی، تو وہاں پہ میں نے ایکشن لیا تھا، میں نے کہا یہ گروپنگ یہاں پہ نہیں ہوگی، کھیلنا ہے تو ملک کے لیے کھیلو، نہیں کھیلنا ہے تو گھر جاؤ، اور یہ بات میں نے شمسا ہاشمی کے کان میں ڈال دی تھی کہ آپ کی ٹیم میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے یہ گروپنگ ہے، کھیل پہ کنسنٹریشن زیادہ نہیں ہوتی، یہ بس کوشش کرتی ہیں بچے کہ ہم میچ کھیلیں تو ہمیں ایک میچ کے 45,000 روپے تو ملنے ہی ملنا ہے۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی مد میں منتھلی جو لاکھ لاکھ روپے ملتے ہیں، اور مطلب انہوں نے کیٹیگریز بہت غلط بنائی ہوئی ہے، اے کو 1,10,000، بی کو 90,000، سی کو 85,000، تو فرق ہی نہیں ہے نا۔ جب یہاں پہ ایسے پلیئروں کی سوچ ہوگی تو آپ ٹیم کہاں جیتے گی، یہی وجہ تھی جب میں واپس آیا تو میں نشرا سندھو اور فاطمہ غلام، ایک بچی، دو بچیاں تھیں، انہیں میں نے ٹیم میں ڈالا، انڈکٹ کرایا، میں نے انہیں آپ ڈالیں، جب تک آپ سینئرز پہ پریشر نہیں ڈالیں گے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ٹیم چل نہیں سکتی ہے تو غلط سوچ ہے، آپ لائیں بچیاں، نئی بچیاں لائیں، ان پہ ورک کریں، جائیں گاؤں میں، اسکولوں میں جائیں، ایتھلیٹ ڈھونڈیں، آپ کو ملے گا، نیا ٹیلنٹ ملے گا، اس کو ٹائم تو لگے گا لیکن ملے گا ضرور، لیکن ان کو آپ لڑکوں کی طرح کھلانا سکھائیں، لڑکیاں بنا کے کھلائیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں۔
باسط علی سے میں نے پوچھا کہ آپ نے گروپنگ کی بات کی، تو یہ گروپنگ کون کرتا ہے؟
پلیئرز کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ والے ایک طرف ہو جاتے ہیں، جو ایکس وائی زیڈ ڈپارٹمنٹ کے وہ ایک طرف جا رہے ہیں کھانا کھانے، جو ایک طرف ہے میچ کے دوران ایکس وائی زیڈ وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی لڑکی شارٹ مارتی تو آپ آوازیں لگا رہی ہیں، دوسری ماری تو آپ آوازیں نہیں لگاتی، تو یہ وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ہم تو فوراً پک کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا, نیوزی لینڈ ٹور اتنا مشکل ٹور تھا, لوگ باتیں کر رہے تھے, اور 234 دفعہ یا 4 دفعہ 200 کراس کرا, جس میں ہائیسٹ اسکور تھا 274, کیوں نہیں کر لیا آپ نے اس ورلڈ کپ میں 200-250 رن کسی میچ میں؟ چلو
باسط علی سے میرا اگلا سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ خواتین کرکٹ ٹیم کے کوچز تو تواتر سے تبدیل ہوئے لیکن مینجمنٹ تبدیل نہیں ہوتی؟
اس ٹیم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں محتشم رشید کا بہت بڑا ہاتھ تھا, سارے کوچز ایک طرف, محتشم رشید ایک طرف, لیکن محتشم رشید میں جو چیز سب سے زیادہ لیک تھی وہ ڈیسیجن میکر نہیں تھا, وہ اپنا ڈیسیجن اوبے نہیں کرا سکتا تھا بچوں سینئر پلیئرس کے ساتھ, وہاں پہ اس کی وہ لیکنس کی وجہ سے گروپنگ ہوئی, اجارہ داری ہوئی بچیوں کی. اگر وہ اس ٹائم پہ, اس نے محنت بہت کری ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کو جس ٹائم پہ آپ نے ہٹایا اس کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا, محتشم رشید کو ساتھ رکھنا چاہیے وومنس ٹیم کے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پسند ناپسند بہت ہے نا.
کرن بلوچ ورلڈ کپ میں خواتین ٹیم کی شرکت پر خوش ضرور ہیں لیکن کارکردگی سے مایوس بھی.
لگتا نہیں ہے کہ اتنی فیسلٹیز, سینٹرل کانٹریکٹس بھی ہیں ان کے پاس, گراؤنڈز بھی ہیں اور کوچز بھی ہیں ان کے پاس, سب کچھ ہے. اچھا تو لگتا ہے کہ ویمنز کرکٹ اللہ کا شکر ہے اب تک چل رہی ہے وہ چیز آگے, بٹ دیکھتے ہوئے پرفارمنس کچھ یعنی کہ خاص خوشی نہیں ہوئی دیکھتے ہوئے, بلکہ دکھ ہی ہوا ایک طریقے سے کہ جہاں ہم 96 میں جہاں ہم نے شروع کیا تھا آج پی سی بی نے وہیں لا کے ویمنس کرکٹ کو کھڑا کر دیا.
کرن بلوچ سے میں نے جاننا چاہا کہ کافی عرصے سے ہم خواتین کرکٹ میں وہی پرانے چہرے دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟
جو سب سے زیادہ جو ایک نیگیٹو چیز ہے نیپوٹزم, ایک ہی وجہ اس کی نظر آتی ہے. اب جو آپ پرنسپلس کو, ہاکی پلیئرس کو ان کو لا کے بٹھا دیں گے تو کیا آپ کی جو کرکٹ ہے وہ صحیح ہونی ہے؟ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کوئی درد لینے والا نہیں ہے جو جس کو درد ہو کہ یہ ٹیم جیتے گی یا ہارے گی, اور ایٹ لیسٹ آپ کے ایفرٹس شو ہوں. ہمارے جو کوچز تھے, ہم نے جب پی سی بی نے ٹیک اوور کیا, ہم نے ان کو بڑی اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا تھا کہ محمود رشید ہمارے کوچ ہیں, جن کی وجہ سے ہمارے ورلڈ ریکارڈز کرنا, پاکستان کے میچز جیتنا, اس میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے, جو ہم کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس چیز کا. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ اس قسم کا آپ کو کوچز چاہیے, اور انہوں نے, محمود رشید صاحب نے پاکستان ویمنس کرکٹ ٹیم کی جب کوچنگ کی ہوئی ہے, جب ہم لوگ کچھ پیمنٹ نہیں کر سکتے تھے, وہ صرف ایک درد, ایک ان کو شوق تھا, ایک پیشن تھا جس کی وجہ سے وہ ہم لوگ کی مدد کر رہے تھے. تو ان کو ایسے کوچز کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو درد لیں ان کے ساتھ.
Second match point to knock out the champion. It's an ace. Murray hobbles to the net. A beaten man, his title defense ends on center court.
ٹینس کے چار میں سے تین بڑے یعنی مرے, جوکووچ اور نڈال ومبلڈن سے باہر ہو چکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ روجر فیڈرر 8th مرتبہ ومبلڈن ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. مردوں کے سیمی فائنلز آج کھیلے جا رہے ہیں جن میں فیڈرر کا مقابلہ برڈخ سے ہے, جبکہ سیم کوئری میرین چلچ کا سامنا کر رہے ہیں. کل خواتین سنگلز فائنل کھیلا جائے گا 5 بار کی چیمپئن وینس ولیمز اور گاربن موگروزا کے درمیان. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
بیجنگ میں پاکستان کے محمد نسیم اختر نے ورلڈ انڈر 18 سنوکر چیمپئن شپ جیت لی. یہ چیمپئن شپ جیتنے والے وہ پہلے پاکستانی ہیں. کوالالمپور میں پاکستان کے محمد عزیفہ ابراہیم نے جونیئر انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. تھائی لینڈ کی امیچور گولف کھلاڑی اتایا تیتی کول پروفیشنل گولف ٹور ایونٹ جیتنے والی سب سے کم عمر لیڈیز گولفر بن گئی ہیں. ان کی عمر 14 سال 4 ماہ ہے. AFC انڈر 23 فٹ بال کوالیفائنگ راؤنڈ گروپ ڈی کے میچ کل سے UAE میں شروع ہو رہے ہیں.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
ہماری ویب سائٹ bbc.com پر ایک خبر جو ہے وہ مجھے بہت دلچسپ نظر آ رہی ہے, اور یہ ہے کہ چین کے ایک شاپنگ مال نے دیر تک خریداری کرنے والی خواتین کے لیے شوہر جمع کروانے کی جگہ متعارف کروائی ہے. اب خواتین اپنی دیر تک شاپنگ کرنے کے دوران یہاں اپنے شوہروں کو چھوڑ سکتی ہیں اور واپسی پر انہیں حاصل کر سکتی ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقل انعام اور پروڈیوسر تھیں فراز ہاشمی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فراز انجام دے رہے تھے ایلسٹ بیوس, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. وزن پر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ناظر سفر سے سنیے.
अमरीकी मीडिया के चैनल NBC ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे गुज़श्ता साल इंतखाबी मुहिम के दौरान रूस के साबिक इंटेलिजेंस अहलकार से मिले थे। इससे कबल सदर ट्रंप ने ऐसे तमाम इल्जामात का इनकार किया है कि उनके बेटे इंतखाब में मुबैना रूसी मुदाखलत की किसी किस्म की कोशिशों में शामिल थे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने योम बैस्टिल पर मुनक्कदा परेड के मौके पर अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती की तारीफ की है। इस परेड में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मेहमान खुसूसी थे। अमेरिका ने माहौलियात के पेरिस मुआहदे में अपने मौकफ़ की तब्दीली का इंदिया भी दे दिया है। मिस्र की वजारत दाखिला का कहना है कि एक शख्स ने चाकू के वार करके कम अज़ कम 6 सयाहों को ज़ख्मी कर दिया है। सयाह हरगदा कस्बे के एक साहिली सियाहती मकाम पर मौजूद थे। ये BBC उर्दू सर्विस है।